أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم.
أري حاجيوتم حرم جا رہے ہو بس دے احترام کے پیام عرض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو بس دے احترام کے پیام عرض کرنا یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے بے چین وہ درد فرقت کا مارا یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے بے چین وہ درد فرقت کا مارا یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا. یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا. تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں برائے زیارت, ترستی ہیں آنکھیں, تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں برائے زیارت, ترستی ہیں آنکھیں. یہ کہنا گنہگار بدکار ہے وہ خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ. یہ کہنا گنہگار بدکار ہے وہ خطاؤں پہ لیکن شرم سار ہے وہ. نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ, پلا دو محبت کا جام عرض کرنا. نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ, پلا دو محبت کا جام عرض کرنا. ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو, بسد احترام کے پیام عرض کرنا. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا.
الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ جب اپنے کسی بندے کے دل میں نیکی کا خیال پیدا کرتا ہے، نیکی کرنے کا یا گناہ سے بچنے کا، یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نماز پڑھنے کا خیال آئے، تلاوت کرنے کا خیال پیدا ہو، حج کا خیال پیدا ہو، عمرے کا خیال پیدا ہو، حفظ کرنے کا خیال پیدا ہو، اللہ کو یاد کرنے کا خیال پیدا ہو، طلب علم کا خیال پیدا ہو، تبلیغ کا خیال پیدا ہو، خیال کا پیدا ہونا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام کروں، برائی سے بچنے کا خیال پیدا ہو کہ میری زندگی میں فنا گناہ ہے چھوڑ دینا چاہیے، فنا گناہ ہے چھوڑ دینا چاہیے، فنا گناہ ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو نیکی کرنے کا خیال پیدا ہو یا برائی سے بچنے کا خیال پیدا ہو، یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نیکی کا جو خیال پیدا ہو رہا ہے اس نیکی کو کرنے کا بندہ پختہ ارادہ کر لے کہ کرنا ہی ہے، اور برائی سے بچنے کا جو خیال پیدا ہو رہا ہے بندہ پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو نیکی کرنے کا خیال، گناہوں سے بچنے کا خیال بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ریزولو کرتا ہے، ریزولو کرتا ہے، عزم کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس پکے ارادے کے بعد، اس ریزولو کے بعد، اس عزم کے بعد وہ اس نیکی کو بجا لاتا ہے یا اس گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ یہ نیکیوں کو کرنا اور گناہوں سے بچنا، اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ نیکیوں کو کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالی شانہ کے جتنے ڈوز ہیں ان کو کیری آؤٹ کرنا، اور جتنے ڈونٹس ہیں ان سے بچنا۔
تو دل میں جو اچھے اچھے خیالات آئیں، نیکیوں کو کرنے کا خیال آئے، برائیوں سے بچنے کا خیال آئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس نیکی کو کرنے کا پکا ارادہ کرو اور اس برائی سے بچنے کا پکا ارادہ کرو، اور جب پکا ارادہ کرنے کی توفیق مل جائے تو اس پہ شکر ادا کرو. اور اس کا شکر یہ ہے کہ جس نیکی کو کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے اسے کرو، اور جس برائی سے بچنے کا پکا ارادہ کیا ہے اس سے بچو. اگر یہ زندگی چلتی رہی اسی طرح تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. لیکن شیطان جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے دل سے اچھے خیالات گزریں، اس لیے وہ برے برے خیالات لاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑنے کے خیالات لاتا ہے. نہیں نہیں، فجر کی نماز تو میرے لیے بہت مشکل ہے، 4 بجے اٹھنا، فجر پڑھنا، نہیں مجھ سے یہ تو نہیں ہوگا. دیکھو، نیکیوں کا خیال، برا خیال آیا، زنا کا خیال لاتا ہے، شراب کا خیال لاتا ہے. تو نیکیوں کو نہ کرنے کا خیال لاتا ہے اور برائیوں کو کرنے کا خیال لاتا ہے. عمومی فضا جو ہے نوجوانوں میں، نوجوان لڑکوں میں، نوجوان لڑکیوں میں، وہ یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کا خیال ہوتا ہے. نہیں نہیں، ابھی نہیں، اٹس ٹو ارلی، ابھی نہیں، اٹس ٹو ارلی. تو 16 سال کی عمر ہوئی، 17 کی ہوئی، 18 کی ہوئی، ابھی نہیں. 19 سال کی عمر، ابھی نہیں. 20 سال کی عمر ہوئی، ابھی نہیں. ٹالتے رہتے ہیں، نکاح نہیں کرنا ہے، نکاح نہیں. دیکھو، نکاح کرنا اچھا کام ہے، اس کے خلاف خیال لاتا ہے. اور نکاح سے جس برائی سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس برائی کا بار بار خیال لاتا ہے. اس کو ٹیکس کرو، اس کو ٹیکس کرو، اس کے ساتھ چیٹ کرو، اس کے ساتھ چیٹ کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلو، اور پھر اخیر مرحلہ جو ہے وہ زنا تک پہنچا دیتا ہے. تو اچھے خیال کا آنا، برائی سے بچنے کا خیال آنا، پھر اس کو پختہ کرنا، اور پختہ کر کے اچھائی کو کرنا اور برائی سے بچنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ اسی سے ہماری دنیا بنتی ہے، اسی سے ہماری آخرت بنتی ہے. اس سے بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ دل میں اچھا خیال نہ آئے، برا خیال آئے. دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا خیال آئے تو اسے روکے، پختہ نہ ہونے دے، ارادہ نہ کرنے دے، عزم نہ کرنے دے. اور اگر کوئی پکا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال کر کے اس کو کرنے نہیں دیتا. جس اچھے عمل کا پکا ارادہ کیا ہے اس عمل کو کرنے نہیں دیتا، جس برائی سے بچنے کا پکا ارادہ کیا ہے اس سے بچنے نہیں دیتا. اور اگر کوئی بہت بہادر اور مضبوط ہے اور وہ شیطان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور جس اچھائی کا اس نے پختہ ارادہ کیا ہے اسے کر لیتا ہے، اور جس برائی سے بچنے کا پکا ارادہ کیا ہے اس سے بچ جاتا ہے، تو شیطان کا آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریا پیدا کر کے اسے بھی برباد کر دیتا ہے. تو پہلے تو اچھا خیال ہی نہیں آنے دیتا، خیال آتا ہے تو اسے پختہ نہیں ہونے دیتا، پختہ ہوتا ہے تو اسے عملی جامہ نہیں پہنانے دیتا، اور اگر عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو اس میں ریا لے آتا ہے. یا تو عمل سے پہلے ریا آ جاتی ہے، یا عمل کے دوران ریا آ جاتی ہے، یا عمل کے بعد. کبھی کبھی میرے بھائیوں، ایک شخص ایک بہت عمدہ عمل کرتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق، اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا، مگر 6 ہفتے، 6 مہینے، 6 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد نفس حرکت کرتا ہے کہ یہ بہت اچھا مجمع ہے اس وقت دیندار لوگوں کا، نیک لوگوں کا، ان کے سامنے اگر میں اس نیکی کا تذکرہ کر دوں جو میں نے 20 سال پہلے کی ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں میری قدر بڑھ جائے گی، اور اس نیت سے اس نیکی کا اظہار کرتا ہے، 20 سال کے بعد وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. پیچھا نہیں چھوڑتا ہمارا. اس لیے میرے بھائیو اخلاص, اخلاص یہ بہت اہم. سب سے پہلی چیز یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کرو. نمبر دو, ان نیتوں کو پختہ کرو کہ ان کاموں کو کرنا ہے. اچھی اچھی نیتیں, اچھا سوچنے کی عادت ڈالو, بری سوچ سے دور رہو, اچھا سوچنے کی عادت ڈالو. اچھی اچھی سوچ ہو, پھر ان اچھے اچھے کاموں پر پختہ ارادہ ہو, پختہ ارادہ کے بعد اس عمل کو کرو, اور اس عمل کو بری نیت سے بچاؤ, اس عمل کو بری نیت سے بچاؤ, ریا سے بچاؤ. عمل سے پہلے بھی, عمل کرتے ہوئے بھی, اور عمل کے بعد بھی. امام ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں امام عامش رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اپنے گھر میں, اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, تو ظاہر ہے کہ خدام تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں, تو امام عامش رحمۃ اللہ علیہ خادم تھے, تو انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو دروازہ کھولنے کی اجازت دینے سے پہلے بستر میں گھس جاتے تھے, لحاف اوڑھ کر کے تکیے پر سر رکھ کر, اور پھر کہتے تھے کہ آنے دو, تاکہ آنے والے کو نماز کے عمل کا پتہ نہ چلے, وہ آنے والا ایسا ہی سمجھے کہ اچھا حضرت اس وقت سوئے ہوئے تھے. ایسے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے, پوری پوری رات, لیکن اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو ان کی پوری پوری رات کا عبادت پتا نہ چلتا تھا عبادت کا. پہلے زمانے میں کچے مکانات ہوتے تھے, ادھر کیا ہو رہا ہے وہ ادھر پتا چلتا تھا, ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر پتا چلتا تھا. ہم نے بھی بچپن میں بھوریا گاؤں میں ایسے مکانوں میں زندگی گزاری ہے, تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اڑوس پڑوس میں کیا ہوتا ہے سب پتا چل رہا ہوتا ہے, کہ اٹھ رہے ہیں, برتن میں پانی لے رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں. لیکن اتنی خاموشی سے اٹھتے تھے, وضو کرتے تھے, تہجد کی نماز پڑھتے تھے, چپ کے آہو زاری کرتے تھے, اور پھر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب صبح صادق ہوتی تھی تو اس وقت ایسی آوازیں کرتے تھے جس سے پڑوس والوں کو ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ مولانا صاحب ابھی اٹھ رہے ہیں. کھانسی کرتے تھے زور زور سے, برتن میں پانی ڈالنا شروع کرتے تھے, وضو کرنا شروع کرتے تھے, تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ اسی وقت اٹھے ہیں. اتنے اپنے اعمال کی حفاظت کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ صبح کو جو عمل کیا ہے دوپہر تک ہضم نہیں کر سکتے ہم, دوپہر کو عمل کیا ہے شام تک ہضم نہیں کر سکتے, رات کو عمل کیا ہے تو چاش تک ہضم نہیں کر سکتے. تو ہمارا حال جو ہے بالکل اس ایئر کنڈیشن جیسا ہے کہ ایک طرف سے تو ہوا چل رہی ہے اور دوسری طرف سے کھڑکی کھلی ہے اس میں سے ہوا جا رہی ہے, کمرہ گرم کا گرم. ہماری باطنی حالت اتنے سارے اچھے اچھے اعمال کے باوجود بھی بدل نہیں رہی ہے, اس لیے عمل کی گرمی جو دل میں پیدا ہو رہی ہے, عمل کی گرمی, عشق کی گرمی جو پیدا ہو رہی ہے, وہ ہماری ان زبانوں کے ذریعے, ان آنکھوں کے ذریعے, ان کانوں کے ذریعے باہر چلی جاتی ہے. کانوں کے گناہ, آنکھوں کے گناہ, زبان کے گناہ, زبان سے ریا کا اظہار کرتے ہیں. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو جواب میں کہیں گے نہیں بالکل ٹھیک ہوں, اصل میں کل رات ذرا جلدی اٹھ گیا تھا 3 بجے, اس وجہ سے ذرا طبیعت تھوڑی, چلو چلی گئی بات. اس نے آپ کی طبیعت کی خبر پوچھی, آپ نے نیکی کو برباد کر دیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو ریا داخل ہوتی ہے 3 درجے ہیں اس کے. ایک تو ریا داخل ہو جاتی ہے ایمان میں, ایمان میں ریا داخل ہو جائے تو وہ شخص منافق ہو جاتا ہے, یہ اعلیٰ درجہ. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ فرض اور واجب میں ریا داخل ہو جائے, فرض اور واجب میں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نفل عبادت میں ریا داخل ہو جائے. یہ تیسرا کم سے کم نقصان والا ہے, اس لیے کہ نفل اگر برباد ہو گئی تو چلو بھائی کوئی ضروری چیز نہیں تھی, فرض برباد ہو جائے تو قیامت کے دن پوچھو گی کہ وہ فرض کا کیا ہوا, کہاں گیا فرض تمہارا. اور ایمان میں اگر ریا داخل ہو جائے تو منافق کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا, اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی ریا ہے یہ. لیکن نفل میں ریا داخل ہو جائے, اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں سب سے کم درجہ ریا کا. اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ نفل میں اگر ریا داخل ہو جائے تو ایک شخص کے دین کی اور آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے. یعنی نفل میں اگر ریا داخل ہو جائے تو دین کی اور آخرت کی بربادی کے لیے یہ ریا کافی ہے, تو فرض اور واجب میں جو ریا داخل ہو جائے وہ کتنی نقصان دہ ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. تو میرے بھائیو اچھی اچھی نیتیں کرنے کو سیکھنا ہے ہمیں, اچھی اچھی نیتیں کریں. اچھا برائی کریم نہ آنے دے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زبان سے بری بات مت نکالو, اس لیے کہ زبان سے بری بات نکالو گے تو برائی پھیلے گی. مولانا اسماعیل صاحب کے سامنے میں نے یہ کہا کہ فنا کے گھر میں ایسا ہوا ہے یا فنا ایسا آدمی ہے, مولانا اسماعیل صاحب نے وہی بات محمد کو کہی, محمد نے وہی بات مولانا محمد کو کہی, مولانا محمد نے وہی بات قاری حنیف صاحب کو کہی. تو دیکھو بھائی کیا پھیل رہا ہے, زبان سے برائی نکلے تو برائی پھیلے گی. اور آپ یہ کہیں گے یار فلاں آدمی بہت نیک ہے, بہت سخی ہے, بہت اخلاق والا ہے, اچھی بات نکالی, تو مولانا یہ بات محمد کو کہیں گے, محمد یہ بات مولانا محمد, دیکھو اچھا ہی پھیلے گی. تو مولانا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زبان سے بری بات مت نکالو ورنہ برائی پھیلے گی, زبان سے اچھی بات نکالو تاکہ اچھا ہی پھیلے. تو زبان میں تو وہ چیزیں آتی ہیں جو دماغ میں آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو, لوگوں کے بارے میں برا مت سوچو. مولانا حنیف صاحب کے بارے میں برا سوچوں گا تو زبان پر بری بات آئے گی, اچھا سوچوں گا تو اچھی بات آئے گی. تو لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو, اپنی لائف کے بارے میں اچھا سوچو, پازیٹو سوچو, حسن ظن رکھو اللہ سے کہ انشاءاللہ آج بیمار ہو کل ٹھیک ہو جاؤں گا. بڑی خطرناک بیماری ہے لیکن اللہ شفا دے دے گا. اور جوانی میں مر رہا ہوں, کینسر ہو گیا ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا, نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر مر بھی گیا تو انشاءاللہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہوگی, اللہ خیر ہی کر دے. یعنی پازیٹو سوچو, دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو, خود کے بارے میں اچھا سوچو, خود کے فیوچر کے بارے میں اچھا سوچو. کمزور سے کمزور طالب علم بھی محنت کرے اور یہ سوچے کہ انشاءاللہ پاس ہو سکتا ہوں. اچھی سوچ ہو, پازیٹو سوچ ہو, اچھے خیالات. اور جو اچھے اچھے کاموں کے خیالات آئے ان کو عملی جامہ پہناؤ, پکا ارادہ کرو, پکا ارادہ کر کے ان کاموں کو کرو اور ریا سے بچو. یہ شادی کا موقع ہے, شادی کے موقع پر سوچئے کہ ہم کتنے ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کتنے ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو بلائیں گے, فلاں کو نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا, اس لیے اس کو بلاؤ. یہ نہیں کہ فلاں کو بلاؤ اس لیے کہ وہ ہمارا ماموں ہے, فلاں کو بلاؤ اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی شادی چھوٹی کرنی ہے تو کس کس کو بلائے, کہاں تک جائیں. تو اس وقت یہ سوچو کہ اللہ کے لیے کن کن لوگوں کو بلانے کا ارادہ ہے, اور جن کو نہیں بلا رہے ہیں کوئی بری نیت تو نہیں ہے. نہیں, بری نیت نہیں ہے, بس شادی مختصر کرنی اس لیے نہیں بلا, کوئی حرج نہیں. بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا, بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے. یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے آنے پر امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اتنے بڑے بزرگ. جب وہ آتے تھے تو امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے لیے آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں, ان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں, اور ان کی مجلسوں میں آپ کیوں جاتے ہیں, اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے, تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو اللہ کا قانون ملتا ہے, اور بشر کے پاس جو جاتے ہیں ان کو اللہ ملتا ہے. تو میرے پاس تو اللہ کا قانون ہے, اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے میں بشر حافی کے پاس جاتا ہوں. اتنی عقیدت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. اور بشر حافی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی محبت اور احترام کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ جوتیاں پہن کر نہیں چلتے تھے, جیسے ہمارے بعض بزرگان دین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جوتیاں پہن کر نہیں چلتے تھے. کیوں بھائی؟ کہ مدینہ کا احترام. مدینہ کا احترام. تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کے احترام کا اس قدر غلبہ تھا کہ دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کی زمین پر جوتیاں پہن کر کیسے چلوں. تو جوتیوں کے بغیر چلتے تھے. تو حافی جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ننگے پیر رہتا ہو, ننگے پاؤں رہتا ہو. تو ان کا نام پڑ گیا بشر حافی. اب جب آدمی ننگے پاؤں چلے گا تو کسی جگہ کسی نے پیشاب کیا ہوا ہوگا, کسی نے الٹی کی ہوئی ہوگی, کسی نے جانور نے پاخانہ کیا ہوا ہوگا. پرانا زمانہ تھا. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ جن جن جگہوں سے گزرنے والے ہوتے تھے اللہ کے علم میں ہوتا تھا. بشر حافی کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک مہینے کے بعد کہاں سے گزرنے والا ہوں. اور پیشاب وغیرہ کو سورج کی گرمی میں پاک ہونے کی جتنی مدت لگتی ہے اس مدت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس راستے پر جہاں سے بشر حافی گزرنے والے ہوتے تھے جانوروں کو پیشاب اور پاخانہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. الہام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی کہنے یہاں نہیں, تو پاک ہی رہتا تھا. اتنے بڑے بزرگ. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے, نہیں گئے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پوچھا کہ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں نہیں, جنازے میں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ لم تحضر نیتی. کہ اللہ کے لیے نماز جنازے کے لیے جانے کی نیت نہیں تھی. دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اس لیے میں نہیں گیا. اس لیے کہ وہ عمل تو آخرت میں پکڑ کا سبب بن جائے گا. اب ہم لوگوں کے جنازے میں جانے کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو 99 out of 100 جنازے میں اسی لیے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اسی لیے ہم فارغ ہوتے ہیں اور بیچارے کسی غریب کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی نماز جنازہ میں ہم شرکت نہیں کرتے, اور جہاں منہ دکھانا ہوتا ہے وہاں فیکٹری سے چھٹی لے کر بھی جاتے ہیں. تو شادیوں میں یہی, شادیوں میں کہ بھائی یہ ناراض ہو جائیں گے, یہ ناراض ہو جائیں گے, صلہ رحمی کا تقاضا ہوتا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. کارڈ بنانا ضروری ہے, لوگ کیا کہیں گے. خود کو احساس ہے اس بات کا کہ کارڈ کا اتنا زیادہ خرچہ ہوگا. اچھا پھر ضروری ہی ہے بھائی کہ بھائی مختلف جگہوں پر ہے تو لوگوں پر بھیجنا تو پڑے گا, تو بھائی کوئی سستے والا کارڈ چھپواؤ. ایک ایک کارڈ 10-10 pound کا, 15-15 pound کا, اس میں فضول خرچی بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے. باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہوا ہے تو ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم سمپل کارڈ چپوائیں. کہتے ہیں, ایسا بولتے ہیں. یہ اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا کرو. مولانا اسماعیل صاحب کے یہاں شادی ہوئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک دائرہ مقرر کیا, اور دائرہ مقرر کر کے تو ہمارے ماموں ہیں, بلیک بن میں رہتے ہیں, الحمدللہ وہ بھی آج نکاح میں شریک ہو گئے اور بہت ہمیں خوشی ہوئی. تو مجھے تو پوری تفسیر معلوم نہیں تھی, لیکن میں نے کل رات کو ان سے کہا, میں نے کہا ماموں آئے ہیں سنا؟ تو کہا کہ ہاں ماموں ملنے کے لیے آئے تھے, اور میں نے ان کو کہہ بھی دیا کہ اب آپ آئے ہی ہیں تو کل نکاح میں شریک ہو کر کے جانا. یعنی ان کو باضابطہ دعوت نہیں تھی, بلیک بن میں رہتے ہیں, شادی مختصر کی. تو ہمارا مزاج کیا ہے ہم لوگوں کا, مجھے دعوت نہیں ہے اس لیے میں وہاں بیٹھنے کے لیے کیوں جاؤں؟ یہ ہم لوگوں کا مزاج. تو جب مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں بیٹھنے کے لیے گئے, اسے تو بہت خوشی ہوئی مجھے. یعنی اس میں کیا ہو گیا؟ دعوت کا معاملہ الگ ہے, کسی کو ملنے کے لیے جانا, کسی کی خوشی میں شریک ہونا, یہ الگ معاملہ ہے. اور پھر جب ہمیں کوئی کہتا ہے جب جرے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم وہاں چلے ہی گئے تو انہوں نے دعوت دی, ہم بہانہ کرتے کہ نہیں نہیں کل تو میری دعوت ہے کسی جگہ میں نہیں آ سکتا. خامخواہ کا بہانہ. اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو. تو انہوں نے خوشی سے دعوت قبول کر بھی لی, کھانے میں بھی شریک ہوئے, نکاح میں بھی شریک ہوئے. تو بھنجے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اللہ ہم سب کو بھائی توفیق دے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں میری گزارش ہے, اور سیریسنس کے ساتھ میری باتوں کو سنیں میری مائیں اور میری بہنیں. شادی کا موقع ہے, میں نے بھی نیا کرتا پہنا آج, ہماری بھتیجی کا نکاح ہے. ان سب چیزوں کا مجھے اس قدر اہتمام نہیں, لیکن میں نے مولوی احمد سے کہا کہ میں نے کہا بھائی نیا کرتا مجھے پہناؤ تاکہ بھائی دیکھے تو بھائی کو بھی ایسا احساس ہو کہ ہم خوشی میں شریک ہیں, ان کو خوشی ہوگی. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے, میری تو یہ طبیعت نہیں ہے. عید کے دن بھی آپ مجھے پرانا پہنا دو تو مجھے تو دیکھو یہ ہے کہ بھائی بھائی خوش ہوں گے, بھائی خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا. تو ہم نے بھی نیا کرتا پہنا, عورتیں بھی پہنے, دلہا میاں نے بھی نئے کپڑے پہنے, دلہن بھی پہنے, لیکن فضول خرچی سے آپ بچے. میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں صرف اتنی گزارش ہے کہ فضول خرچی سے بچیں اور نمبر دو ریا سے بچیں, اس لیے کہ آخرت میں یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوگی. شادیاں بڑی بڑی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, دعوتیں دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے. کپڑے پہنتی ہیں, مردوں میں یہ چیز نہیں ہے, اس لیے کہ مردوں میں ایک ہی ٹائپ کا سوٹ ہوتا ہے, سب نے سفید پہنا ہوا ہوتا ہے, تو کل جو پہنا ہے وہی آج پہننا ہے, اور آج پہنا ہے وہی پرسوں پہننا ہے. اور عورتوں کا مزاج کیا ہے کہ شادیوں میں تو شاید روزانہ 7 دن تک الگ الگ کپڑے پہن کر جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ دوسری عورتیں دیکھیں گی, دوسری عورتیں دیکھیں گی تو ان کو بھی سوٹ نظر آنا چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ جولری بھی الگ الگ پہن کر جائے. اور یہ میری ماں اور بہنوں ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں, اور یہ آپ کے شوہر بھی اس سلسلے میں آپ کا تعاون کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب منع کر کے لڑائی جھگڑے کون کرے. دیندار شوہروں کو ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں آتی ہوں گی, اسی طرح جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ایسے شوہروں کو بھی ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں آتی ہوں گی, جن کا انکم کم ہے ان کو بھی ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں آتی ہوں گی. لیکن کیا کریں, کیا کریں. شادی کا جوڑا الگ, ولیمے کا جوڑا الگ. اور شادی اور ولیمہ جیسے آج ایک ہی دن ہوتا ہے تو ایک دن میں بھی دو جوڑے, یعنی یہ چونکہ جب ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو یہ سب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے, دیندار گھرانوں کو بھی, علمی گھرانوں کو بھی, اور جو سمجھدار مرد ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. یہ اس سلسلے میں عورتوں میں سے 5-25 عورتیں کھڑی ہو جائیں اور ہمت کر کے اس رواج کو توڑیں, اس ٹرینڈ کو توڑیں, ایسی عورتوں سے اللہ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا اللہ. فضول خرچی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بھی ارشادات ہیں کہ جیسا پہننا ہو پہنو, مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جیسا پہننا ہو پہنو, صرف دو چیزوں کا خیال رکھو. بھائی جو شریعت میں لباس جائز نہیں ہے وہ تو نہیں پہنیں گے, اس کے علاوہ دو چیزوں کا خیال رکھو, فضول خرچی نہ ہو اور ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, بڑائی نہ ہو. اب عورتیں سوچ لیں, جولری پہنتی ہیں, کپڑے پہنتی ہیں, تو کس نیت سے جاتی ہیں. ویڈنگ ڈریس کا جو ایک رواج چل پڑا ہے, سب گھروں میں کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے, 100 پاؤنڈ, 1000 پاؤنڈ کا, 800 پاؤنڈ کا, 500 پاؤنڈ کا, 1500 پاؤنڈ کا, 2000 پاؤنڈ کا. اور باپ بھی یہ سوچتا ہے کہ اب میری بیٹی رخصت ہو کر کے گھر سے جا رہی ہے, یہ اس کی آخری ارمان ہے, آخری خواہش ہے. ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ جو موقع ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈیل کرنا. ہمارے لیے آپ کو کہنا بہت آسان ہے کہ تم ذرا مضبوط رہو, لیکن لڑکیوں کے معاملے میں ہر باپ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. لڑکی ہے اور آخری اس کی تمنائیں, اور اب گھر سے جا رہی ہے, ماں باپ کے ذہنوں میں کیا کیا گزرتی ہے اللہ بہتر جانتے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں, ہمیں ویڈنگ ڈریس 800 پاؤنڈ کا, 1000 پاؤنڈ کا, صرف ویڈنگ ڈے کے لیے, اور اس کے بعد پھر اس کو زندگی بھر نہیں پہنا جاتا. ہماری جو عالمات ہیں بہت بڑی تعداد میں اب ہو گئی ہیں, وہ سوچیں کہ اسراف میں داخل ہے یا نہیں, اللہ کی ہے اس سلسلے میں آپ کی پوچھ ہوگی یا نہیں. یہ بچوں کے لیے مولانا حنیف صاحب کا بڑا بیٹا ہے, اس کے لیے جو کھلونے مولانا حنیف صاحب لائے ہوں گے تو ان کی بیگم نے جب یہ بڑا ہو گیا ہوگا تو محفوظ رکھ دیے ہوں گے تاکہ چھوٹا کھیلے گا. تو اس کے بارے میں ایسا کرتے ہیں لوگ, شادیوں کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے. 5 گھنٹے کے لیے جو ویڈنگ ڈریس پہنا ہے, اگر دوسری اور تیسری بہن پہن لے تو کیا حرج ہے, کزن پہن لے تو کیا حرج ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک باندی کی طرف اشارہ کر کے, ایک باندی کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کہتی ہیں کہ ایک خاص قسم کا ڈریس آتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس تھا, اور مدینہ منورہ میں جس دلہن کی بھی شادی ہوتی تھی تو وہ میرے پاس بھیجتی تھی, اور میرا وہ ڈریس اور فراک جو تھا وہ مجھ سے آریتن بورو کر کے لیتی تھی, اور اس میں اس کی شادی ہوتی تھی, اور شادی کے بعد پھر مجھے پہنچا دیتی تھی. 5 درہم کا وہ ملتا تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے باندی کی طرف اشارہ کر کے کہا, اپنی باندی کی طرف, کہ وہ ڈریس آج یہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی تغیر تو صحابہ کے دور میں بھی آیا, وہ ڈریس آج آزاد صحابیات اور تابعیات تو نہیں, یہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی حضرت عائشہ بھی یہ شکوا کر رہی تھی. تو اس دور میں ایسا تھا. اور حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو دوسرے دن کے لیے ولیمے کا کھانا ان کی بیگم نے پریپئر کیا, دلہن نے. یہ سادگیاں تھیں وہاں. تو میرا عرض کرنے کا منشا یہی ہے کہ نیتوں کو درست کرنا ہے, اس لیے کہ نیتیں اگر دکھاوے کی ہوگی تو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, آخرت میں پکڑ کا سبب بنے گا. فضول خرچی ہوگی تو پکڑ کا سبب بنے گا. یہ شادی کا موقع دونوں خاندانوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ خوشی کا موقع صرف دنیاوی خوشی میں منحصر رہ جاوے اور آخرت میں آخرت کی خوشی کے برباد ہونے کا اور ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج یہ جو ہمارا ذہن ایک بن گیا ہے کہ جو فرائض کی بات کرتا ہے, واجبات کی بات کرتا ہے, جو اللہ کے احکام کی بات کرتا ہے, اس کے بارے میں ہم مسلمان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت شدت ہے, ان میں بہت شدت ہے. ایسے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایسے مفتیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ایکسٹریم ویو والے لوگ ہیں, بہت شدت والے لوگ ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, اس قسم کا جملہ جو ہے قریب بکفر ہے, قریب بکفر. اس لیے کہ وہ احکام جو شریعت مطہرہ میں منسوس ہیں, قرآن اور حدیث میں منسوس ہیں, ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں, ان کو اگر کوئی عالم بیان کرتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ میں اللہ کا ویو ایکسٹریم ویو ہے, گویا نبی کا ویو ایکسٹریم ویو ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے. ایسی باتیں سن کر کے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے بارے میں یہ تاثر قائم کرنا چاہیے کہ میری طرف سے غفلت ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں توفیق دیجیے, اللہ آپ ہمیں توفیق دیجیے. اور گھروں میں جو ہے, گھروں میں شادیوں کے موسم کے علاوہ دوسرے اوقات میں اس قسم کے مذاکرے ہوں کہ ہمارے یہاں شادیاں سادی ہونی چاہیے, گزشتہ مرتبہ سے اس مرتبہ تھوڑا کچھ کھاتے ہیں اچھا اچھا الحمدللہ, پیتے ہیں اچھا اچھا الحمدللہ, فضول خرچی میں مبتلا ہوئے بغیر, دکھاوے کی نیت کے بغیر الحمدللہ کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو فضول خرچی ہے, حد سے زیادہ خرچ ہے, ریا ہے, دکھاوا ہے, اس سے ہر حال میں بچنے کی ضرورت ہے. اور میری ماؤں اور بہنوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالی شانہ کے لیے جو شخص بھی جس چیز کی قربانی دیتا ہے, اللہ آخرت میں تو دے گا ہی, لیکن دنیا ہی میں وہ چیز بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. آپ کو یہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے شادیوں میں, تو اگر آپ اس کی قربانی کرے گی تو شادی میں آپ کی خوشی تھوڑی کم ہو جائے گی شروع شروع میں. یہ جو خوشی کم ہوگی نا, اللہ بڑھا چڑھا کے دوسری جگہوں میں وہ خوشی آپ کو دیں گے. اس سلسلے میں ایک قصہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ابو بکر محمد ابن عبد الباقی الانصاری رحمہ اللہ تعالی. ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا, انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے. اور آج ہمارے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے, تو وہاں کوئی رشتہ دار نہیں, وہاں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں, تو بہت مشقتیں ہوتی تھیں, بہت مشقتیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے, تو آپ خود فرماتے ہیں, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ گھر میں اس قدر تنگی تھی کہ راتوں کو اور شام کے وقت جب سبزی مارکیٹ بند ہو جاتی تھی تو ہم بچے وہاں بھیجے جاتے تھے. والد صاحب کہتے تھے کہ جاؤ سبزی مارکیٹ میں اور وہاں جو نیچے گری ہوئی سڑی ہوئی سبزیاں ہیں وہ اٹھا کر لے آؤ. اور ہماری والدہ اس کو درست کر کے, وہ بہت کم رہ جاتی تھی تو درست کرتی تھی اور پانی میں ان سبزیوں کو ڈال کر تھوڑا نمک ڈال کر ابال کر کے بس وہ شوربہ جیسا ہوتا تھا جسے ہم کھاتے تھے. بڑی مشقتیں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گھر میں فاقہ چل رہا تھا اور بہت ستایا فاقے میں تو میں باہر نکل گیا. آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے, سڑکوں میں گھومتا ہے, باہر نکل گیا. اچانک چلتے چلتے میری نظر پڑی ایک بہت ہی خوبصورت ریشم کی تھیلی کی طرف, بہت خوبصورت ریشم کی تھیلی, اور اس کے اوپر جو باندھنے کے لیے جو رسی تھی وہ بھی ریشم کی بنی ہوئی تھی. میری نظر پڑی تو میں نے چپ چاپ اسے اٹھا لیا, اٹھا لیا اور میں گھر گیا. گھر جا کر کے کھولا, بہت نیک آدمی تھے, کھولا تو اس میں سے موتیوں کا ایک ایسا ہار نکلا کہ زندگی میں میں نے ایسے موتیوں کا ہار نہیں دیکھا تھا. بھوک بھی ہے, فقر بھی ہے, اور ایسے موقع پر قدم پھسلتے ہیں, لیکن کہا کہ فوراً اللہ تعالی شانہ نے دستگیری فرمائی کہ خیال ہی آئے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے, اس لیے میں وہ ہار گھر میں محفوظ رکھ کر کے باہر نکل گیا. تو میں نے سنا کہ ایک صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے ریشم کی تھیلی میں, اگر کسی کو ملا ہو اور وہ ہار مجھے سپرد کرے تو میں اسے 500 دینار دوں گا. 500 گولڈن کوئنز, 500 دینار کا میں ان سے جا کر کے ملا. اور میں نے کہا کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا ہار مجھے مل گیا ہے, آپ میرے ساتھ گھر چلیں. گھر لے گئے, یہ نوجوان تھے بالکل, ابو بکر محمد ابن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالی, گھر لے گئے اور کہا کہ آپ علامت بتائیے کس رنگ کی تھیلی تھی, اس کا بندن جو تھا وہ کس چیز کا تھا, وہ بھی ریشم کا تھا, اس کے اندر کیا تھا. کہا کہ ہار. اچھا بھائی ہار تھا, کیسے موتیوں کا ہار تھا, سب پوچھا, اطمینان ہو گیا کہ انہی کا ہے. تو انہوں نے سپرد کر دیا, سپرد کیا تو انہوں نے 500 دینار دیے ہدیے میں. اب کسی کو بھی پوچھ لیجئے یہاں, ان کے لیے قبول کرنا جائز تھا, مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اعلی درجے کا تقوی اختیار کیا. وہ ہار لینا تو ان کے لیے جائز نہیں تھا, وہ ہدیہ لینا جائز تھا 500 دینار کا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا ہار تھا, میں نے آپ کے سپرد کر دیا, اس کی قیمت کیسی. کہا کہ نا ہار بھی آپ رکھیے اور 500 دینار بھی آپ رکھیے. یہ قربانی کی انہوں نے, بھوکے تھے, شدید بھوک. ایسا بھی انہوں نے نہیں کہا کہ 500 دینار تو نہیں چاہیے لیکن 1 دینار دے دیجئے, میں اتنے دن سے بھوکا ہوں, بالکل نہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت تو کسی طرح گزر گیا, پھر ایک وقت دوسرا آیا کہ میں سمندری سفر کے لیے نکلا اور کشتی جو ہے وہ موجوں کی تلاتم میں آ گئی, طوفان میں آ گئی اور کشتی ٹوٹ گئی اور سب ہلاک ہو گئے اور ڈوب گئے. اللہ نے مجھے بچا لیا. کشتی کی ایک لکڑی جو ہے وہ میرے ہاتھ آ گئی تھی اس طوفان میں اور میں اس پر بیٹھ گیا تھا, بس سمندر میں وہ تیرتی رہی وہ لکڑی, اور سمندر میں تیرتے اس نے مجھے ایک جگہ پر پہنچا دیا, ایک ملک میں پہنچا دیا. پتا نہیں کہ ملک کیا تھا اور کیا نہیں, مسلمانوں کا غیر مسلموں کا. میں اتر گیا, اتر کر کے اندر چلتے چلتے گیا تو بستی آئی تو میں نے مسجد دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی بستی ہے. کہتے ہیں میں ایک مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو سب سے پہلا مسلی جو آیا اس نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں کوئی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس نے آ کر کے مجھے پوچھا کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, تو کہا ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں, یاد بھی ہے. کہ ہاں یاد بھی ہے. تو کہ ہم لوگوں کو قرآن سکھاؤ آپ. تو بڑے بھی چھوٹے بھی سب نے میرے پاس آ کر کے قرآن سیکھنا شروع کیا, سورتیں یاد کرنے لگے, حفظ کرنے لگے, اور مجھے, میں چونکہ ان کا معلم تھا تو کھلایا بھی پلایا بھی, گھر بھی دیا, اور انہوں نے مجھے پیسے بھی بہت دینے شروع کیے ہدیے میں, میں مالدار ہو گیا. پھر ایک دن میں مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کو قرآن میں دیکھ کر کے پڑھ رہا تھا تو کسی کی نظر میرے اوپر پڑ گئی, تو کہا آپ قرآن کو پڑھنا بھی جانتے ہیں اس طرح دیکھ کر, कि हाँ इसका मतलब है कि लिखना भी जानते हो, कहना लिखना भी, तो फिर हम लोगों को अरबी में लिखना पढ़ना सिखाओ। वो सिलसिला शुरू हो गया। अब वो पूरी बस्ती जो है मेरी मोतकिद हो गई, मुझे चाहने वाली हो गई, शागिर्द सारे बड़े छोटे सब। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और मशवरा करके उनके जो बड़े लोग थे उनको मेरे पास भेजा, और मेरे पास भेज करके वो जो डेलीगेशन था उन्होंने आकर के कहा कि हमारे इस बस्ती के अंदर एक बहुत नेक आदमी थे, उनकी एक बेटी है यतीमा, तो हम चाहते हैं कि उसका निकाह हम आपसे करा दें। बहुत नेक आदमी थे और अल्लाह ने मालो असबाब भी बहुत दिए थे, मगर एक ही लड़की है यतीमा, तो विरासत में सब कुछ उसके पास गया है, और हम चाहते हैं कि उनके लिए और तो लड़का कहां से ढूंढे, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। कहा मैंने बहुत इनकार किया कि मैं तो सफर में था और बस ऐसे ही यहां वक्ती तौर पर रुका हुआ हूं, मैं तो वापस मक्का मुकर्रमा जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया तो मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं निकाह के लिए तैयार हो गया। निकाह हो गया, निकाह हो गया। निकाह के बाद कहा कि जब मैं रुखसती के बाद दुल्हन को मेरे पास लेकर के आए, उसके घर के महरम लोग जो भी होंगे ताल्लुक वाले, तो कहा कि जब वो लेकर के आए तो मैं शशदर रह गया और हैरत ज़दा हो गया, इसलिए कि दुल्हन की तरफ मेरी नजर पड़ी तो उसके गले में वही हार था जो मुझे मक्का मुकर्रमा में मिला था। तो चूंकि मेरे सामने तो पूरा वाकिया था, तो बजाय दुल्हन को देखने के मैं तो हार ही को देखता रह गया, हार को देख रहा हूं। तो दाएं बाएं आगे पीछे लोगों ने भी महसूस किया कि भाई इनको दुल्हन में तो कोई दिलचस्पी आई नहीं, ये तो हार में लगे हुए हैं। और दुल्हन को भी महसूस हुआ कि अजीब आदमी से मेरा निकाह कराया, बहुत नेक है और बहुत यूं है यूं है, इसको मेरे अंदर तो कोई दिलचस्पी नहीं, ये तो बिल्कुल माल की तरफ इसकी तो रगबत है। तो दुल्हन ने भी थोड़ी शिकायत की और उन्होंने भी महसूस किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जरा आपसे बात करनी है। क्या फरमाए, तो कहा कि अजीब बात हुई, आप इतने नेक हैं, इतने बुजुर्ग हैं, दुनिया से बिल्कुल बेरगबत, और हार में आपका इतना दिल लग गया। तो कहा कि इसके पीछे एक वाकया है। का क्या वाकया है? उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, पूरा किस्सा सुनाया। अब वो हमारा जमाना जो है, हमारे जमाने में एक ही आइटम जो है हजारों की तादाद में मिलती है, और उस जमाने के अंदर एक प्याला भी होता था ना, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा वैसा प्याला, अलग अलग शेप के बनते थे, अलग अलग डिजाइन के बनते थे। इसलिए उनको ऐसा हुआ कि ये हार उसी का लग रहा है, तो ये तो वही आदमी की बेटी होगी, ऐसा उनके जहन में आया, इसलिए वो हार को देख रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, तो वो कमरा जो है जहां वो मर्दों के साथ बातचीत कर रहे थे, वो अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज उठा, और बाहर जो लोग थे उन्होंने अंदर की अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह सुनकर जोर से अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो बस्ती गूंज उठी, और उनकी आवाज सुनकर के पूरा शहर जो है वो अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने लगा, गूंज उठी। ये दुल्हन मियां को समझ में नहीं आया, ये पूछने लगे कि भाई पहले तुमको बात समझ में नहीं आई थी, अब मुझे समझ में नहीं आ रही है बात, हुआ गया। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की उसी बड़ी मियां की लड़की है, वो जो तुमको मक्का में मिला था उसी की लड़की है ये। देखो मैं मेरी बहनों क्या बतला रहा हूं आपको, उस हार को अल्लाह की खातिर कुर्बान किया था। वो 500 दिरहम, शरीफ आदमी थे इसलिए दिल ने नहीं माना कि कैसे ले मुफ्त में 500 दिरहम, 500 दीनार वो कुर्बान किया था। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं देखो आप। और वो नेक आदमी था, नेक आदमी, नेकों की अल्लाह कितनी हिफाजत करते हैं। कहते हैं उन्होंने कहा कि हम अल्लाह अकबर इसलिए कह रहे हैं कि वो बड़े मियां जो तुमको मक्का मुकर्रमा में मिले थे वो इस यतीमा के वालिद हैं, और वो वहां से आने के बाद अफसोस किया करते थे कि काश के मैं उस नौजवान का पता मालूम कर लेता कि वो है कौन, इसलिए कि ऐसा नेक आदमी इस रोई जमीन पर कोई नहीं होगा, अगर मुझे पता चलता कि वो कौन है तो मैं मेरी बेटी का निकाह उसी से कराता। अल्लाह ने उसकी उम्मीद भी पूरी की है, उसकी उम्मीद पूरी की कि कश्ती टूटी और वो नौजवान किसी तरह वहां पहुंचा। कहा कि मेरा दिल करता है कि मेरी अकलौती लोटी बेटी का निकाह मैं ऐसे ऐसे नेक आदमी से कराता। ये कहते हैं अबू बकर मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी रहिमहुल्लाह ताला कि कुछ मुद्दत गुजरी, अल्लाह ने मुझे दो लड़के दिए, उसके बाद कुछ मुद्दत गुजरी, बीवी का इंतकाल हो गया। कहा बीवी का इंतकाल हो गया तो उसकी सारी जायदाद जो थी उसके हम तीन बाप बेटे वारिस हुए, उसमें विरासत में वो हार भी आया, हार भी आया। اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو پوری جائیداد میرے قبضے میں آئی. اور آگے پھر وہ فرماتے ہیں کہ پوری جائیداد میرے قبضے میں آئی, ہر کا بھی میں مالک بن گیا, اللہ نے مجھے جائز طریقے سے مالک بنایا, اور میں پھر اسے بیچنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے 500 دینار مل رہے تھے. 500 دینار 500 دینار کا جب میں بیچنے کے لیے گیا اور بیچا تو اس ہار کے بدلے میں مجھے 100,000 دینار ملے, 1,00,000 دینار. اس لیے میرے بھائیوں, میری ماؤں اور میری بہنوں, ہم سب کو نیتیں اچھی رکھنی چاہیے. نیت دکھاوے کی نہ ہو, شو کی نہ ہو, عمل کرو تو ایسے اعمال کرو کہ بس قیامت تک وہ مخفی رہے, بس اللہ کے لیے کرو. اس لیے کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں بالکل کلاش ہوں گے, اعمال کے بغیر وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. فضول خرچی سے بچو, اور نکاح کے موقع پر دلہا کو دلہن کو جو نیتیں کرنی ہے وہ 3 نیتیں ہیں. سب سے پہلی نیت یہ کرنی ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں, میں نکاح اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کی بیویوں کی سنت ہے, میرے نبی کی بیٹیوں کی سنت ہے, اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں. نیت اچھی ہوگی تو یہ کام اچھا ہو جائے گا. دوسری نیت یہ کرنی ہے, دوسری نیت کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں, میں نکاح اس لیے کر رہی ہوں کہ نکاح کرنے کے نتیجے میں انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بد نظری کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, زنا سے بچ جاتا ہے. اور تیسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں, نکاح اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی شانہ اس نکاح کے نتیجے میں ہمیں اولاد صالح عطا کریں گے, اور وہ اولاد صالح جو ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی اور امت میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں میری امت بہت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں گا, اور اس میں جو ہے یہ بچے پیدا کرنے والوں اور بچے پیدا کرنے والیوں کا بھی حصہ ہوگا اس میں. تو یہ 3 نیتیں کر لینی چاہیے, اور تمام کام میرے بھائیو اچھی نیتوں سے کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی شانہ آج کے اس نکاح میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرمائے. آپس میں بھی گھروں کے اندر جو ہے بہت پیار محبت سے رہنا چاہیے. آئے دن ہم لوگوں کے پاس تو بہت مسائل آتے ہیں نا, ہر شخص آتا ہے اس لیے پتا چلتا ہے. آئے دن جو ہے وہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے, آپس میں اگر سوکنے ہیں تو سوکنوں کا جھگڑا ہے, بھابھیوں کے ساتھ جھگڑا ہے, جیٹھانی دیرانی کے ساتھ جھگڑا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے, آپس میں محبت سے رہنا چاہیے, محبت سے رہنا چاہیے, سب کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے. اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی محبت باقی رہنی چاہیے, محبت بڑھنی چاہیے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی محبت رہنی چاہیے. دلہن کو چاہیے کہ اب ایسا سمجھے کہ یہ بھی میرے ماں باپ ہے, یہ بھی میرے ماں باپ ہے, یہ بھی میرا گھر ہے, یہ بھی میرا گھر ہے. دلہا میاں کو چاہیے کہ پہلے میرا ایک گھر تھا, اب میرے 2 گھر ہو گئے, پہلے میرے 1 ماں باپ تھی, اب 2 ماں باپ ہو گئے. دونوں طرف پیار محبت سے رہے, اور صرف یہ نہیں کہ دلہا دلہن کا آپس میں تعلق اچھا رہے, دونوں خاندانوں کا تعلق بھی اچھا ہونا چاہیے, دونوں خاندانوں کا تعلق بھی محبت والا ہونا چاہیے. اللہ تعالی شانہ تمام رشتوں کو اختلافات سے, جھگڑوں سے, بری خبروں سے بچا کے رکھے. لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی جھگڑے کی شکل پیدا بھی ہو جائے تو جیسے شادی کے لیے پیار محبت سے آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کیے جاتے ہیں, تو اختلاف کی شکل میں بھی آپس میں دونوں طرف کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کے معاملات کو طے کرے. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا, بیانات کم ہوتے تھے, اجتماعات کم ہوتے تھے, کانفرنسز کم ہوتے تھے, مدارس کم ہوتے تھے, علم کم تھا, لیکن گاؤں میں 2-4 جو بڑے ہوتے تھے بس وہ بیٹھ جاتے تھے, دونوں طرف والوں کو بٹھا دیتے تھے, وہ جو کہہ دیتے تھے دونوں طرف والے مان لیتے تھے. یہ اس طرف بڑوں کو بٹھا کر کے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو فبتو حکم من اہلی و حکم من اہلیہ, دلہا دلہن دونوں طرف والے بیٹھ جائیں, بڑے لوگ, اور بیٹھ کر کے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما, اگر دونوں پارٹی ملاپ کی نیت سے بیٹھے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور ملاپ پیدا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹی اگر بیٹھتی ہے اور ملاپ نہیں ہوتا تو یا تو دونوں کی نیت خراب ہے یا دونوں میں سے ایک کی نیت خراب ہے. تو آپس میں بہت محبت سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے, توازو ہو, اخلاق ہو, معاف کرنے کا جذبہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالی شانہ آج جو نکاح ہو رہا ہے اس میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرماوے. دلہا دلہن کو دونوں خاندانوں کو آپس میں بہت محبت عطا فرماوے. دلہا دلہن دونوں پڑھے ہوئے ہیں, اللہ تعالی ان کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے ایک دوسرے کے اور تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے, اولاد صالح عطا فرمائے. ماں باپ کو دونوں خاندان والوں کو ان کی نسلوں کی دنیا میں بھی آخرت میں خوشیاں دکھائے, اور کسی بھی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی ان کی نسلوں کی برائیاں بری خبریں نہ دنیا میں سنائے دکھائے نہ آخرت میں دکھائے سنائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی ہونے والی اولاد کو بھی دونوں خاندانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بتمولي محمد, میں مولانا اسماعیل دھورات صاحب کی صاحبزادی اور ہماری بھتیجی آپا سمیہ کی طرف سے وکیل ہوں. میں نے اپنی وکالت سے مسلمانوں کی اس مجلس کے روبرو آپا سمیہ مولانا اسماعیل دھورات صاحب کی ذات کو بعوض مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر و اخرج منکما الطیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك. ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا اللهم انا نسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما الہ العالمین اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے اپنی نامرضیات سے دور رہنے والا بنا دے اے ارحم الراحمین حرمین شریفین کی ہمیں محبت عطا فرما وہاں کی بار بار قبولیت کے ساتھ حاضری نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین مدینہ منورہ کی موت عطا فرما الہ العالمین جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما ان کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ہم سب کو داخلہ عطا فرما اے ارحم الراحمین دنیاوی اخروی خیرات برکات سے مالا مال فرما دنیاوی اخروی شرور سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں محبت عطا فرما مودت عطا فرما الفت نصیب فرما انس نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین اتفاق اور اتحاد والی اتباع شریعت والی تقوی والی ولایت والی علم و عمل والی اشاعت دین والی زندگی نصیب فرما اے ارحم الراحمین انہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما الہ العالمین ان کی نسل میں ولایت کو جاری اور ساری فرما اے ارحم الراحمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اس نکاح کو الہ العالمین زندگیوں میں تقوی کے کامل ہونے کا اسلام کے کامل ہونے کا ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بنا دے اے ارحم الراحمین دلہا دلہن کو بدناظرین کی نظر سے شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے حاسدین کے حسد سے الہ العالمین محفوظ فرما فتنہ انگیزوں کی فتنہ انگیزیوں سے ان کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقاعد سے شرور سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین دنیا طلبی سے الہ العالمین ان کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو دعائیں فرمائی تھی الہ العالمین وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما الہ العالمین انہیں دنیا کی خوشیاں بھی نصیب فرما اخروی خوشیاں بھی نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین اس نکاح کو اس بندھن کو خدمت دین میں اور ترقی کا ذریعہ بنا تزکیہ میں اور ترقی کا ذریعہ بنا اشاعت دین میں اور ترقی کا ذریعہ بنا اتباع شریعت میں اور ترقی کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین دونوں خاندانوں کو بھی آپس میں خوب محبت عطا فرما دلہا دلہن کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان دونوں کو متصف فرما اے ارحم الراحمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک صالح رشتہ نصیب فرما الہ العالمین جو رشتوں کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ان کے آمادگی نصیب فرما الہ العالمین جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں محبت سے مبدل فرما الہ العالمین جن رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہم سب کو فضول خرچی سے بچا لے الہ العالمین ہم سب کو ریا سے بچا لے الہ العالمین شر سے بچا لے, الہ العالمین ایکسٹرا ویگن سے ہمیں بچا لے, الہ العالمین ہم سب کو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.